पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया फ्रिक्शन के मसाइल के ऊपर, लेकिन वहां फ्रिक्शन या रगड़ से एक खास मतलब लिया गया था, यानी कि दो ठोस अजसाम अगर एक दूसरे के साथ यूं रगड़ें तो फिर उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ठोस अजसाम हों, फ्लूइड फ्रिक्शन भी मौजूद हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हवा में से यूं अपना हाथ गुजारें तो आपको बज़ाहिर तो कोई मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपके हाथ में एक छतरी हो तो उस छतरी को जब आप गुजारेंगे तो आपको महसूस होगा कि हवा मज़ाहमत पैदा करती है। या एक और मिसाल, अगर आप पानी में से अपना हाथ यूं गुजारें तो वहां भी आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन अभी हमारे लिए मौजू बनेगा और इसके बारे में मैं आपको कुछ मजीद मालूमात देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये सोचें कि फ्लूइड फ्रिक्शन कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। मसलन अगर कोई जहाज से छतरी के ज़रिए से नीचे उतरना चाहे और फ्लूइड फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? उस बेचारे की तो मौत वाकई होगी, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी उस सूरत में होगी अगर फ्लूइड फ्रिक्शन समंदर में ख़त्म हो जाए, फिर बेचारी मछलियाँ क्या करेंगी? वो तैर नहीं सकेंगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हमें ज़रूर समझना चाहिए। फ्लूइड फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है, लेकिन इसकी कुछ सिफात, कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड फ्रिक्शन से मुख्तलिफ हैं। ये देखें कि जब कोई चीज़ फ्लूइड में से गुजरती है तो फ्लूइड को रस्ते से हटना पड़ता है ताकि उस जगह वो जगह खाली हो। लिहाजा यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन न्यूटन्स लॉज को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब जैसे आम फ्रिक्शन में होता है, the direction of the fluid resistance is always opposite to the direction of the body's velocity through the fluid. मतलब ये कि अगर एक जिस्म x direction में जा रहा है तो fluid resistance minus x direction में होगा। उस fluid की कितनी मज़ाहमत होगी, वो ताकत कितनी होगी जो पीछे की तरफ धकेलती है, ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता। मसलन इस जिस्म की रफ्तार कितनी है उस फ्लूइड के अंदर। यह रफ्तार जितनी ज्यादा होगी तो आम तौर पे मज़ाहमत भी ज्यादा होती है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आम तौर पे। अब देखें, एक लीनियर लॉ हम कह सकते हैं कि द फ्लूइड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये भी हो सकता, लेकिन डिपेंड करता अगर वेलोसिटी उससे बढ़ जाए तो ये वी स्क्वेर्ड के प्रोपोर्शनल हो सकता है या वी क्यूब्ड, या हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई और तरह की डिपेंडेंस हो। ख़ास तौर पे जब इस जिस्म की वेलोसिटी तेज़ हो जाती है तब इस तरह का लॉ अप्लाई नहीं करता। तो जैसा कि मैंने फ्रिक्शन के लिए आपको पहले बताया था, सॉलिड फ्रिक्शन के लिए ये एम्पिरिकल लॉज हैं, मतलब ये कि इनको आप तजर्बे से मालूम करते हैं और इनका दायरा कार बहुत महदूद होता है। लेकिन चलिए बिलफर्ज़ हम ये मान लेते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और ये मुखालिफ सिंत में है, तो जिस्म इस तरफ जा रहा है और मज़ाहमत उस तरफ है। अगर हम ये मान लें तो फिर देखते हैं कि इसका असर मुख्तलिफ अजसाम के ऊपर क्या होता। गैलीलियो का ये तारीखी तजर्बा तकरीबन 400 साल पुराना है। उसने लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से दो गोले गिराए, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों गोले ज़मीन के ऊपर एक ही वक्त पर पहुंचे। इससे पहले यह समझा जाता था कि छोटा गोला बाद में पहुंचेगा और बड़ा पहले। अब अगर आप यही तजर्बा करें, और गैलीलियो ने यह भी किया था कि गोला और पर दोनों साथ साथ गिराए जाएं, तो पर बाद में पहुंचता है और गोला पहले। देखें फिर से अगर यह किया जाए, फिर से आप यह देखेंगे कि गोला पहले पहुंचता है और पर बाद में। तो उस वक्त ये समझा जाता था कि शायद ज़मीन गोले को ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अब हमें ये पता है कि दोनों के ऊपर बराबर की क़ुव्वत है। پھر بھی گولا پہلے پہنچتا ہے اور پر بعد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم فارمولوں سے سمجھنا چاہیں گے کہ یہ مزاحمت ہوتے ہوئے اس کی ایکسلریشن، اس کی ویلوسٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو چلیے اس کی انالیسس کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ مزاحمت کی طاقت، یعنی کہ دا میگنیٹیوڈ آف دا ریزسٹنگ فورس، اس جسم کے سپیڈ کے پروپورشنل ہے. اگر سپیڈ کے پروپورشنل ہے تو آپ لکھیں گے ایف از پروپورشنل ٹو وی، اور اس کے آگے کوئی کانسٹنٹ ہوگا جس کو میں نے کے کا نام دیا ہے. تو اگر اب آپ فورسز کا حساب لگائیں کہ کتنی فورس اوپر ہے اور کتنی نیچے ہے، تو یہ معلوم ہوگا کہ نیچے جو فورس عمل کرتی ہے وہ ہے ایم جی مائنس کے وی. یہ مائنس کے وی کیوں؟ اس لیے کہ جسم، یعنی کہ یہ پر، اگر نیچے گرتا ہے تو فورس اوپر کی طرف ہوگی. سو دیئر فور ایم جی مائنس کے وی از اکول ٹو ایم اے، از دی ایکسلریشن. اب کچھ وقت کے بعد تو یہ پر ایکسلریٹ ہونا چھوڑ دے گا، اس کی ایکسلریشن ختم ہو جائے گی اور یہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ پہنچے گا جس کو ٹرمینل ویلوسٹی کہتے ہیں. اور اس ٹرمینل ویلوسٹی کی پہچان یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے، گویا کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی. اور اس کی ویلیو آپ یوں نکالیں گے کہ اے کو اگر آپ نے زیرو کر دیا تو پھر وہاں سے وی ٹرمینل از اکول ٹو ایم جی ڈیوائڈیڈ بائی کے. تو اب ہمارا کافی ایکسپیرینس بنتا جا رہا ہے، ہم نے مختلف قسم کے پرابلم سالو کیے ہیں، مگر ان کے کچھ کامن فیچرز ہیں جن کو اب ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو آپ فورسز کی شناخت کرتے ہیں، کون سی فورس کہاں پہ عمل کرتی ہے. ایکس ڈائریکشن اور وائی ڈائریکشن ان دونوں کو الگ کرتے ہیں، اور پھر ہر ڈائریکشن میں آپ ٹوٹل فورس نکال کر اس کو ماس انٹو ایکسلریشن کے برابر کرتے ہیں. ایکسلریشن ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں اور. تو چلیے اس کو میں نے یہاں لکھ لیا ہے. سو ٹو سالو اے پرابلم فرسٹ ڈرا اے فری باڈی ڈائیگرام، مطلب یہ کہ اس جسم کے اوپر جو جو فورسز عمل کرتی ہیں ان کی نشاندہی کریں. ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم بنانا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ کوآرڈینیٹ سسٹم مختلف طریقوں سے چوز کیا جا سکتا ہے. آپ وہ کوآرڈینیٹ سسٹم چنیں جو سب سے زیادہ سہولت فراہم کرے، جو سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہو. پھر آپ ایف ایکولز ایم اے اپلائی کرتے ہیں ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں. جب ایکسلریشن نکل آتی ہے تو وہاں سے پھر آپ ویلوسٹی اور پوزیشن معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ الجبرا کے ذریعے سے جو جو ان نونز ہیں وہ نکالتے ہیں. اب میں اس طریقہ کار کی اپلیکیشن کروں گا مختلف سسٹمز کے اوپر. تو سب سے پہلے یہ لیجئے کہ ایک جسم ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا جسم لگا ہوا ہے، اور میں یہاں سے پہلے والے کو دھکا دے رہا ہوں اس طرف. اس مخصوص پرابلم میں فرکشن نہیں ہے. اب اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اس ڈائیگرام کے ذریعے سے. یہ دو بلاکس ہیں، ایک کا ماس 2m ہے، دوسرے کا m ہے، اور یہ فرکشن لیس سرفیس کے اوپر موجود ہیں. لیفٹ سائڈ سے فورس F اپلائی کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں اجسام اصل میں ایک جسم کے طور پر حرکت کریں گے سیدھے ہاتھ کی طرف. ایک کا ماس 2m ہے، دوسرے کا m ہے، تو کل ماس بنتا ہے 3m. اب یہ فورس ایک جسم کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے، وہ جسم جس کا ماس 3m ہے. چنانچہ ایکسلریشن کی قیمت بنتی ہے دا فورس ڈیوائڈیڈ بائی 3m. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹا ماس ہے، وہ ماس جس کی ویلیو m ہے، اس کی ایکسلریشن کیا ہے اور اس کے اوپر جو فورس عمل کر رہی ہے وہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایکسلریشن تو دونوں کی برابر ہے، جو 2m والے ماس کی ہے وہ بھی f بائی 3m ہے، اور اس چھوٹے والے کی بھی f بائی 3m ہے. وہ اس لیے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب آپ نیوٹنز لا اپلائی کریں. دا فورس آف ٹو آن ون, تو جو بڑا ماس ہے وہ چھوٹے ماس کو دھکا دے رہا ہے اور یہ ایم انٹو اے کے برابر ہونا چاہیے. سو ایف آف ٹو آن ون از ایم انٹو ایف اوور تھری ایم وچ از اکول ٹو ایف بائی تھری. تو اس کا مطلب یہ کہ جو فورس اپلائی ہوئی چھوٹے ماس کے اوپر دیٹ از اونلی ون تھرڈ آف دا ٹوٹل فورس. اس طرح سے ہم مختلف قسم کے سوالات حل کرتے ہیں. تو ایک طریقہ کار میں نے وضع کیا ہے اور اگر آپ اس پر عمل کرتے جائیں تو جو پرابلمز آپ کے اسائنمنٹ میں ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائیں گے اور آپ کو پریکٹس سے سوچنے کا موقع ملے گا کہ نیوٹنز کے لاز کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں مختلف حالات اور مختلف مسائل کے اوپر. جب میں نے آپ کو نیوٹنز لا کے بارے میں بتایا تھا اور خصوصاً پہلا اور دوسرا قانون, تو میں نے کہا تھا کہ یہ لاز صرف انرشل فریمز میں اپلائی کرتے ہیں. اب انرشل فریم سے مراد کیا؟ یہ وہ فریم ہے جو ایکسلریٹ نہیں کرتا. جو فریم ایکسلریٹ کرتا ہے اس کو نان انرشل یا ایکسلریٹنگ فریم کہتے ہیں. اب کتنے انرشل فریمز ہیں, آپ کس فریم میں نیوٹنز لا کو درست مان سکتے ہیں, پہلے اس کے اوپر ہم ذرا غور کرتے ہیں. نیوٹن نے یہ کہا کہ ہر وہ فریم جو ایکسلریٹ نہیں کرتا ہے وہاں لا نمبر ون اور لا نمبر ٹو اپلائی ضرور کریں گے. اب ایسے فریمز کی تعداد انگنت ہے. یو کین اپلائی نیوٹنز لا ان اینی انرشل فریم بٹ ناٹ ان اے نان انرشل اور ایکسلریٹنگ فریم. اب آپ کون سا فریم چوز کریں گے, کون سا سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہ پرابلم کے حوالے سے ہی طے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ زمین کے اوپر کسی گاڑی کی حرکت کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوآرڈینیٹ سسٹم یا ریفرنس فریم آسمان میں تو نہیں رکھیں گے, آپ تو اس گاڑی کے نزدیک ہی بنائیں گے. مگر تمام انرشل فریمز ایکویولنٹ ہیں, جس کا مطلب یہ کہ جو نتیجہ آپ اس انرشل فریم میں نکالتے ہیں اور جو اس میں نکالتے ہیں, آخر جو آنسر نکلے گا اور وہ آنسر کسی فزیکل کوانٹٹی کے لیے ہوگا, تو وہ آنسرز ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. چنانچہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ کون سا انرشل فریم چوز کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا زمین ایک انرشل فریم ہے؟ ہم تو اس بات کے عادی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں تو وہاں کوئی چیز ہل نہیں رہی ہے, حرکت نہیں کر رہی ہے, اور کہ ہم ایک انرشل فریم کے اندر کھڑے ہیں. یہ بات تو مکمل طور پر درست ہو نہیں سکتی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساکن ہیں, کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ زمین گھوم رہی ہے, وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے, اور پھر زمین خود سورج کے گرد یوں گردش کرتی ہے. چنانچہ زمین کو انرشل فریم ماننا کبھی مکمل طور پہ درست نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ بہت حد تک یہ بات درست ہے اور یہ بہت کنوینئنٹ بات بنتی ہے کہ ہم زمین کو ساکن مانیں, لیکن بعض ایسے پرابلمز ہیں جہاں زمین کو ساکن سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی راکٹ یہاں سے یہاں جاتا ہے تو جتنا عرصہ وہ یہاں سے یہاں جاتا ہے تو زمین اس عرصے میں تھوڑا سا گھوم بھی گئی ہے, یا راکٹ نہیں تو جہاز. لہٰذا زمین کو انرشل فریم ماننا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے. انرشل فریم کی بات اور نان انرشل فریم کی بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے, لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بعض ایسے نئے کانسیپٹس آتے ہیں نان انرشل فریمز میں جن سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور جن سے اب ہمیں نمٹنا پڑے گا. مثال کے طور پہ یہ ایک شخص ہے جو کسی لفٹ میں کھڑا ہے, اس کے نیچے ایک سپرنگ بیلنس ہے اور اس سپرنگ بیلنس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا دباؤ پڑ رہا ہے اس بیلنس کے اوپر. اگر یہ لفٹ کھڑی ہے یا ایک مستقل رفتار پہ چل رہی ہے تو اس صورت میں ایکسلریشن زیرو ہے, ایسی صورت میں n مائنس ایم جی از اکول ٹو زیرو. یاد رہے کہ یہاں پر n نارمل فورس ہے اور ایم جی اس شخص کا وزن ہے. تو اب چونکہ یہ دونوں برابر ہیں اس واسطے n equals mg اور apparent weight equals the true weight. apparent weight اب true weight کے برابر ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ acceleration zero ہو. اب فرض کیجئے کہ یہ lift اوپر کی طرف accelerate ہو رہی ہے. اب n minus mg ma کے برابر ہوگا اور اس کو اگر آپ سالو کریں تو جو نارمل ریئیکشن فورس ہے وہ ایم انٹو جی پلس اے کے برابر ہوگا, جس کا مطلب یہ کہ اسپرنگ بیلنس کے اوپر یا نیچے جو وزن رکھنے کا آلہ رکھا گیا ہے اس پر زیادہ ویٹ پڑھا جائے گا. یعنی کہ یوں معلوم ہوگا جیسے کہ اس شخص کا وزن بڑھ گیا ہے. اس کے برعکس اگر لفٹ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو پھر جی مائنس اے آنسر بنے گا. مطلب یہ کہ اپیرنٹ ویٹ از لیس دین دا ٹرو ویٹ. اور خدا نہ خواستہ اگر لفٹ کا کیبل ٹوٹ جائے تو پھر لفٹ نیچے گرنے لگے گا اور لفٹ کی ایکسیلریشن جی کے برابر ہو جائے گی. اس صورت میں جو نارمل فورس ہے یعنی کہ وہ فورس وہ ویٹ جو پڑھا جائے گا دیٹ ول بی ایم انٹو جی مائنس جی وچ از اکول ٹو زیرو. اور ایسی صورت میں اس شخص کا وزن زیرو ہوگا. اس کو فری فال کہتے ہیں. تو لفٹ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس فراہم کرتی ہے. تو یہ فریم آف ریفرنس جب اوپر کی طرف ایکسلریٹ کرتا ہے تو بظاہر اس شخص کا وزن بڑھ جاتا ہے, اور جب یہ فریم آف ریفرنس نیچے کی طرف آتا ہے اور نیچے کی طرف ایکسلریٹ کرتا ہے تو وہ وزن کم ہو جاتا. اور اگر یہ جی کے حساب سے نیچے ایکسلریٹ کرے تو پھر وہ وزن ختم ہی ہو جاتا. اس کو میں ایک اور مثال سے بھی واضح کرنا چاہوں گا. ایک گاڑی ہے, ریل کار ہے سمجھ لیجئے, جو اس طرف جا رہی ہے اور ایکسلریٹ نہیں کر رہی ہے اس وقت, بعد میں ایکسلریٹ کراؤں گا. اس ریل کار کے اندر ایک وزن چھت سے یوں لٹکا ہوا ہے, اور چونکہ یہ ایک فکس سپیڈ پہ چل رہی ہے, اس کی ایکسلریشن کوئی نہیں ہے, اس واسطے وہ وزن جو ہے بالکل سیدھا ٹنگا ہوا دکھائی دے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایکسلریٹ کرنے لگے گی تو یہ وزن جو ہے پیچھے کی طرف ہٹے گا, مطلب یہ کہ مخالف سمت میں جائے گا. اب یہاں فورسز کا توازن دیکھیں. نیچے کی طرف فورس ایم جی ہے جو اس کا وزن ہے, اور اوپر کی طرف ٹینشن کا کمپوننٹ ہے جو ٹی کوسائن تھیٹا کے برابر ہے. اب چونکہ یہاں ایکویلیبریم کی صورتحال ہے, یہ ماس جو ہے وہ ایکسلریٹ نہیں کر رہا ہے نہ اوپر نہ نیچے, تو اس واسطے یہ دیکھیں کہ ٹی کوسائن تھیٹا مائنس ایم جی کو زیرو کے برابر ہونا چاہیے. تو یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی از ایکول ٹو ایم جی ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن تھیٹا. لیکن اس ٹینشن سے ایک کمپوننٹ along the x direction پیدا ہوتا ہے, اور وہ کمپوننٹ کتنا ہے, اٹ از ٹی سائن تھیٹا. تو یہ وہ فورس ہے جو اس ماس میں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے. تو ٹی سائن تھیٹا از اکول ٹو ایم اے. اور اگر آپ ان دو اکویژنس کو ڈیوائڈ کریں, دوسری کو پہلی سے ڈیوائڈ کریں, تو یہاں سے ٹین تھیٹا ایکولز اے بائی جی کی ویلیو نکل آتی ہے. اگر آپ ایکسلریشن کو ڈیسیلریشن میں کنورٹ کر لیں تو پھر ٹین تھیٹا ول بی ایکول ٹو مائنس اے ڈیوائڈیڈ بائی جی, اور ماس نیگیٹو تھیٹا پہ چلا جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ یہ ماس دوسری طرف ہو جائے گا, یعنی کہ جو ریل کار ہے اس کے فرنٹ کی طرف جائے گا. اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ایکسلریشن کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ریل کار سے باہر جھانکے بغیر. دیکھیں ویلوسٹی معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹنسز کا پتہ کریں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹنس اتنے وقت میں طے ہو رہی ہے, اور ڈسٹنس دیکھنے کے لیے ہمیں ریل کار سے باہر دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایکسلریشن کا اندازہ ہم صرف اس ماس کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ باہر ریل کار کے باہر دیکھنا ہرگز ضروری نہیں ہے. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے آیا کہ ہم ایک انرشل فریم میں کھڑے ہیں یا نان انرشل فریم میں. یہ تو آپ کے تجربے میں ہے کہ جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی تیزی سے آگے کی طرف ایکسلریٹ ہوتی ہے تو ہم فورس محسوس کرتے ہیں پیچھے کی طرف, یا جب کبھی بریک لگتی ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کوئی قوت ہمیں آگے کی طرف دھکیل رہی ہے. اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک نان انرشل یا ایکسلریٹنگ فریم میں کھڑے ہیں. تو میں نے یہ جو دو مثالیں دی آپ کو نان انرشل فریمز کی, ان سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کو انرشل فریمز ہی استعمال کرنے چاہیے. اگر آپ نان انرشل فریم میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے فینومینا کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا میں اس کورس میں صرف انرشل فریمز ہی کی بات کروں گا. جب سرکولر موشن کی بات آئے گی تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا. خیر اب ہم انرشل فریم میں رہتے ہوئے ایک اور پرابلم سالو کریں گے نیوٹنز لا کے استعمال سے. یہ ایک رسی ہے جس کی موٹائی ہر جگہ برابر ہے, گویا کہ یہ ایک یونیفارم روپ ہے. اس کی لمبائی ایل ہے اور یہ فرش پہ پڑی ہوئی ہے, کوئی فرکشن نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ٹینشن کی کتنی ویلیو ہے ڈسٹنس ایل کی اوپر. تو یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. اس رسی کو لیفٹ پہ کھینچا جا رہا ہے فورس ایف کے ساتھ, اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹینشن ٹی ایٹ ڈسٹنس ایل کی ویلیو کیا ہوگی. اب یہاں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا ماس کتنا ہے. چلیے اس کے ماس کو آپ کیپیٹل ایم کہہ دیں, اور اس سے پھر آپ اسمال ایم وچ از دا ماس پر یونٹ لینتھ آپ ڈیفائن کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر فورسز کو بیلنس ہونا ہے. یہاں لیفٹ پر فورس ایف عمل کر رہی ہے اور رائٹ کی طرف پہلے ٹکڑے پر فورس ٹی عمل کر رہی ہے. ٹی از دا ٹینشن. اب ایف مائنس ٹی نیٹ فورس بنتی ہے لیفٹ کی طرف, اور اس کو ماس انٹو ایکسلریشن کے برابر ہونا چاہیے. اب ماس کی کیا ویلیو بنی؟ اٹ از دا ماس پر یونٹ لینتھ, یعنی کہ کیپیٹل ایم ڈیوائڈیڈ بائی کیپیٹل ایل انٹو ایل اسمال ایل. سو ایم ایل اے از اکول ٹو ایف مائنس ٹی. دوسری طرف جو دوسرے حصے پر فورس ایکٹ کرتی ہے اس کی ویلیو بھی ٹی ہے, دا ٹینشن. ایکشن ایکولز ریئیکشن نیوٹنز تھرڈ لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ٹی ایکس آن بوتھ پیسز آف دا روپ, ون دس وے دی ادر دیٹ وے. تو جو دوسرا حصہ ہے جس کا ماس ایم انٹو کیپیٹل ایل مائنس اسمال ایل ہے وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے, اور یاد رہے کہ یہ دونوں کی ایکسلریشن ایک جیسی ہے, برابر ہے, کیونکہ یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں ایکویشنز آپ کے سامنے ہیں, اور اب اس کو سالو کرنا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آنسر بنتا ہے دی ٹینشن ایٹ ڈسٹنس ایل از اکول ٹو ایف انٹو ون مائنس ایل اوور ایل. جب بھی آپ کوئی فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں تو اس کی سچائی کو جانچنے کے لیے اس میں مختلف ویلیوز ڈال کر آپ ٹیسٹ کریں. تو یہاں پر جو آنسر نکلا ہے ٹی از اکول ٹو ایف انٹو ون مائنس ایل اوور ایل, تو چھوٹے ایل کو سب سے پہلے اگر آپ زیرو کر لیں تو کیا ویلیو نکلتی ہے؟ دا ٹینشن از اکول ٹو دا فورس, یا ٹی از اکول ٹو ایف. اور یہ بڑی معقول بات بنتی ہے اس واسطے کہ جس جگہ پہ آپ نے فورس اپلائی کی ہے وہاں پر تو ٹینشن کو ٹی ہی ہونا چاہیے, ٹی ایکولز ایف. دوسری طرف اگر آپ اسمال ایل کی ویلیو رکھیں ایز کیپیٹل ایل تو پھر ٹینشن کی کیا ویلیو نکلے گی؟ زیرو. اور زیرو نکلنی چاہیے اس واسطے کہ جو اس کا آخری سرا ہے, دوسری طرف کا سرا ہے, وہاں پر تو کوئی فورس ہو نہیں سکتی, دیر از نتھنگ فار اٹ ٹو ایکٹ اپون. تو یہ جواب جو ہم نے نکالا ہے درست ہے. اب ایک اور پرابلم کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک رسی ہے جو میز کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور میز پر کوئی فرکشن نہیں ہے. فرکشن ہم چاہیں تو بعد میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اچھا پرابلم بنتا ہے. ہموار رسی ہے جس کی موٹائی ہر جگہ برابر ہے اور یہ میز کے اوپر یوں رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو وہاں چھوڑ دیں تو یہ پھسلتی ہوئی نیچے چلی جائے گی. اس پر ہم فورسز کی نشاندہی کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس رسی کے دو حصے بنتے ہیں, اسمال ایل جو نیچے کی طرف ہے اور کیپیٹل ایل مائنس ایل جو میز کے اوپر والے حصے کی لمبائی ہے. چونکہ ماس پر یونٹ لینتھ اسمال ایم ہے تو اس کا وزن نیچے کی طرف, دا ویٹ وچ ول ایکٹ ڈاؤن ورڈ ول بی ایم ایل جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اوپر اگر فرکشن نہ ہو تو یہ پوری رسی جو ہے کھسک کر نیچے آ جائے گی. اب میں نے یہاں پر فرکشنل فورس بھی رکھا ہوا. فرکشنل فورس کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ یاد رہے کہ دیٹ از دی کوئفیشنٹ آف فرکشن, میو ملٹیپلائڈ بائی دا نارمل فورس. نارمل فورس ہم اسی طرح سے نکالیں گے جس طرح ہم پہلے نکالتے رہے ہیں, یعنی کہ چونکہ وائی ڈائریکشن میں کوئی ایکسیلریشن نہیں ہے اس واسطے این کو برابر ہونا چاہیے ٹو دا ماس آف دا روپ آن دا ٹیبل. تو اب یہاں بیلنس آف فورسز کے حساب سے دیکھیں کیا بنتا. اب چونکہ یہ رسی اب بس چلنے ہی لگی یا ایٹ ریسٹ ہے, یعنی کہ دس از جسٹ ان ایکویلیبریم, تو میو این از ایکول ٹو ایم ایل جی. جو فورس فرکشن کی ہے وہ لیفٹ پر ہے اور ایم ایل جی فورس اس کو رائٹ کی طرف کھینچ رہی ہے. دوسری طرف چونکہ نارمل فورس کو بیلنس کرنا ہے ماس کے ساتھ, تو نارمل فورس از ایم, یاد رہے کہ اسمال ایم از دا ماس پر یونٹ لینتھ, ٹائمز دا لینتھ آف دا روپ آن دا ٹیبل جو ایل مائنس ایل کے برابر ہے. سو این از اکول ٹو ایم انٹو ایل مائنس ایل ٹائمز جی. ان دو ایکویشنز میں سے آپ این کو ایلیمینیٹ کر دیں تو یہاں سے نکلتا ہے the length of the rope which is hanging from the table is mu times L divided by mu plus 1. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, جب بھی آپ کوئی equation derive کرتے ہیں تو چیک کریں, اور یہاں چیک بڑی آسانی سے ہو جائے گا. یہ دیکھیں کہ اگر ہم mu کو زیرو کر دیتے ہیں, mu کیا ہے؟ coefficient of friction. mu کو زیرو کرنے کا مطلب ہے کہ یہ فرکشن لیس ہو گیا, تو پھر اس کا کوئی حصہ نیچے نہیں ہو سکتا. اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ نیچے ہو, میز سے نیچے ہو, تو پوری رسی جو ہے وہ کھسک کر نیچے آ جائے گی, پھسل کر نیچے آ جائے گی. لیکن اگر میو نان زیرو ہے, اب فرض کیجئے کہ میو کی ویلیو بہت بڑی ہے, تو پھر آپ کتنا حصہ نیچے ٹانگ سکتے ہیں؟ ویل, اف یو ٹیک میو ٹو بی اے ویری لارج نمبر, فرض کیجئے کہ میو کی ویلیو 50 ہے یا 500 ہے, تو پھر یہاں سارا حصہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں. وہ جو تھوڑا سا حصہ میز کے اوپر ہے وہ کافی ہوگا اس رسی کو یہیں پر قائم رکھنے کے واسطے. اس طرح ہم نے اس آنسر کی بھی تصدیق کر لی. یہ ایک اور پرابلم ہے جو سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اس میں ہم ایکسلریشن جاننا چاہیں گے. سچویشن یہ ہے کہ ایک پلی ہے, پلی کے اوپر سے ایک رسی گزرتی ہے اور اس رسی کے دونوں حصے ان کی لمبائی برابر نہیں ہے. جو بھاری حصہ ہے, یعنی کہ جو لمبا حصہ ہے, وہ نیچے جانا چاہے گا, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسلریشن کی ویلیو کیا ہوگی جب ان دونوں کی لمبائیاں ایک خاص ویلیو کے برابر ہوگی. تو چلیے اس پرابلم کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے پلی ہے, اس رسی کی ٹوٹل لمبائی ایل ہے, جس کا مطلب یہ کہ اگر ایک سائڈ پہ لینتھ ایکس ہے تو دوسری سائڈ پر ایل مائنس ایکس ہے. اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے اور یہ ایک میسیو روپ ہے, مطلب یہ کہ یہ ایک وزنی رسی ہے اور اس کا ہر یونٹ لینتھ اس کا وزن ہے ایم. سو ایم از دا ماس پر یونٹ لینتھ. اب چلیے یہاں پر ہم فورسز کا توازن دیکھتے ہیں کیا بنتا. تو فورسز کی نشاندہی کی جائے. جو فورس نیچے کی طرف اس رسی کو کھینچ رہی ہے اور سیدھے ہاتھ پر جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہے, ایل مائنس ایکس کو یہاں ایکس سے بڑا سمجھا گیا, تو یہاں پر فورس ہوگی ایم انٹو ایل مائنس ایکس ٹائمز جی. یہ نیچے کی طرف ہے. اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر بھی فورس ایم جی ایکس نیچے کی طرف ہے اور ٹینشن اوپر کی طرف. تو جو ٹوٹل فورس بنتی ہے نیچے کی طرف, دیٹ از ایل مائنس ٹو ایکس انٹو ایم جی. نیوٹنز لا کے مطابق دس شوڈ بی ایکول ٹو دا ماس انٹو دی ایکسیلریشن. تو یہ ایم انٹو ایل, اور یاد رہے کہ یہاں ایل جو ہے دس از دا ٹوٹل لینتھ آف دا روپ, اس کا ہر حصہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے. سو اٹ از ایم ایل اے. اب یہاں سے آپ اے کے لیے سالو کریں تو اے از ایکول ٹو 1 مائنس 2 ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایل انٹو جی. اس آنسر کی بھی ہم تصدیق کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر ایکس کی ویلیو ایل بائی 2 ہو تو دونوں حصوں کی لمبائی برابر ہوگی, یعنی کہ ایکس از ایل بائی 2 اور ایل مائنس ایکس وہ بھی ایل بائی 2 ہے. تو ایسی صورت میں فورسز برابر ہونی چاہیے اور کوئی ایکسلریشن نہیں ہونی چاہیے اس رسی میں, اور یہی آنسر ہمیں یہاں ملتا. پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ لیفٹ سائڈ پر ایکسلریشن کے ڈائمینشنز ہیں, ایکسلریشن ہے, اور رائٹ سائڈ پر جی ہے, وہ بھی ایکسلریشن, لینتھ پر میٹر اسکویئرڈ اس کے یونٹس ہیں. تو یہ بھی ہم نے کنفرم کر لیا. اب چلیے اس طرح کے پرابلمس کی ہماری پریکٹس بنتی جا رہی ہے, اگلے پہ چلتے ہیں. اس پرابلم میں دو ماسز ہیں اور یہ ایک فرکشن لیس سرفیس کے اوپر ہے. تو اس میں ایک بڑا ماس ہے کیپیٹل ایم اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ماس ایم چسپا ہے. چسپا یوں ہے کہ اس کے اوپر ایک فورس ایف عمل کر رہی ہے اور اس فورس کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹا ماس نیچے کھسک نہیں سکتا. اس لیے نہیں کھسک سکتا کہ یہاں پر فرکشنل فورس موجود ہے. تو جو بڑا ماس ہے اور چھوٹا ماس ہے وہ ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں. جڑے ہوئے مطلب یہ کہ ان کانٹیکٹ ہیں, اور فرکشنل فورس ہے جو چھوٹے ماس کو نیچے پھسلنے سے روکتا. اب اس کی انالیسس ہم تفصیل سے کریں گے. اب چونکہ ٹوٹل ماس اسمال ایم پلس بگ ایم بنتا ہے, تو نیوٹنز لا جب آپ اپلائی کریں گے تو ایف از ایکول ٹو ایم پلس ایم ملٹیپلائڈ بائی اے. اے از دی ایکسلریشن الانگ دی ایکس ڈائریکشن, اور چونکہ یہ دونوں اجسام ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس واسطے دونوں کی ایکسلریشنز بھی برابر ہیں. یہاں سے آپ اے کی ویلیو نکالیں گے ایز ایف ڈیوائڈیڈ بائی دی سم آف دا ٹو ماسز. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, جو چھوٹا ماس ہے یعنی کہ وہ جس کا ماس ایم ہے, وہ نیچے پھسلنے کی کوشش تو ضرور کرنا چاہے گا کیونکہ اس کے اوپر ایک فورس عمل کر رہی ہے گریویٹی کی, جس کی ویلیو ہے ایم انٹو جی. لیکن وہاں فرکشنل فورس بھی موجود ہے, اور اگر یہ فرکشنل فورس میو این سے کم ہو تو پھر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ نارمل فورس این ٹائمز میو ایم جی سے بڑا ہو, بصورت دیگر یہ نیچے گر جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ این تو ایم اے کے برابر ہے, این از دا نارمل فورس, اور ایم اے کی ویلیو آپ کیسے نکالیں گے. خیر ایم اے کی آپ نکال چکے ہیں. سو این از ایکول ٹو ایم انٹو ایف ڈیوائڈیڈ بائی دا سم آف دا ماسز. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایف کی ویلیو ایم پلس ایم ٹائمز جی ڈیوائڈیڈ بائی میو سے بڑی ہو تو پھر یہ سسٹم اسی طرح سے قائم رہے گا. مطلب یہ کہ جو چھوٹا ماس ہے وہ نیچے نہیں کھسکے گا. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس سے کم زور سے دھکا دیا تو وہ ایکسلریشن آگے کی طرف کافی نہیں ہوگی, اور اس طرح سے نارمل فورس جو درکار ہے فرکشنل فورس پیدا کرنے کے لیے وہ ناکافی ہوگی اور سمال ماس ایم یہ نیچے کی طرف گر جائے گا. یہاں آپ ڈائمینشنز بھی چیک کر لیں. ہاں ایک بات جو مجھے پہلے کہنا چاہیے تھی ابھی کہہ دیتا ہوں, میو از اے ڈائمینشن لیس کوانٹٹی. وہ کیسے پتا؟ اس واسطے کہ جو فرکشنل فورس ہے دیٹ از اکول ٹو میو ٹائمز این, این خود ایک فورس ہے اور لیفٹ سائڈ پر بھی فورس ہے, تو میو ہمیشہ ڈائمینشن لیس ہونا چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایکویشن ڈیرائیو کرتے ہیں تو آپ کو اس کی تصدیق کرنے کے واسطے نہ صرف اس کے لمٹس دیکھنے چاہیے لیکن اس کے ڈائمینشنز بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. رسی کے ذریعے سے ہم فورس کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں, تو اس میں جو ٹینشن کی ویلیو ہے وہ وہی رہ سکتی ہے لیکن ڈائریکشن اس کی بدلی جا سکتی ہے. اس قسم کا ایک پرابلم چلیے حل کرتے ہیں. تو یہاں پر دو ماسز ہیں, ایک ایم ون دوسرا ایم ٹو, اور یہ ایک رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماس ایم ٹو جیسے جیسے نیچے آئے گا تو ایم ون اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. اس پرابلم میں کوئی فرکشن نہیں ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ فورسز کیا کیا بنتی ہیں. یہاں پر ایم ٹو کے اوپر گریویٹی اثر انداز ہے, اور جو فورس جو ویٹ نیچے کی طرف ہے دیٹ از ایم ٹو جی, اوپر اس رسی کا ٹینشن کھینچ رہا ہے, تو نیٹ فورس از ایم ٹو جی مائنس ٹی ٹو. یہ ایم ٹو کے اوپر. ایم ون کو دیکھیں تو ایم ون کو سیدھے ہاتھ کی طرف ٹی ون کھینچ رہا ہے, اور ایم ون جی نیچے کی طرف اس کا وزن ہے جس کا نارمل ریئیکشن این ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے فورسز کا توازن کیا بنتا ہے. اب ٹی ون اور ٹی ٹو یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے آپ سے, اگر ایک میسلس روپ ہو یا اگر ایک ایسی رسی ہو جس کے ماس کو آپ نگلیکٹ کر سکیں جو بہت ہلکی ہو, تو پھر ٹی ون اور ٹی ٹو میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی بیلنس آف فورسز کو ایکویشنز کی شکل دیں تو ٹی از اکول ٹو ایم ون اے, کیونکہ اے جو ایکسلریشن ہے ایم ون کا وہ اس ٹینشن ٹی کے برابر ہوگا. ٹی ون از اکول ٹو ٹی کہیے. دا نارمل فورس از ایم ون جی. پھر ایم ٹو کو دیکھیں تو نیچے کی طرف جو فورس بنتی ہے دیٹ از ایم ٹو جی مائنس ٹی. ہاں میں نے وہاں پر ٹی ٹو لکھا تھا لیکن ٹی ٹو اور ٹی ون ایک دوسرے کے برابر ہیں, اور نیوٹنز لا کے مطابق ایم ٹو جی مائنس ٹی کو ایم ٹو ٹائمز دی ایکسلریشن اے کے برابر ہونا چاہیے. اب بس یہ تین ایکویشنز ہیں, آپ تھوڑی سی سبسٹیٹیوشن کریں تو یہاں سے ایکسلریشن اور ٹینشن دونوں کی ویلیوز نکل آئیں گی. تو یہاں ایکسلریشن کی ویلیو ہے ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو انٹو جی, اور یہ دیکھیں کہ ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو یہ ڈائمینشن لیس ہے کیونکہ اوپر ماس ہے اور نیچے بھی ماس ہے. تو ایکسلریشن لیفٹ سائڈ پر ایکسلریشن کے یونٹس یعنی کہ ایل ٹی ٹو دا مائنس ٹو کے ہیں, اور رائٹ سائڈ پر بھی ایکسلریشن ہے. جی از آف کورس 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوئر. اور رائٹ سائڈ پر ٹی کی ویلیو نکل آئی دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ وچ از ایم ون ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس ٹائمز جی. اب یہاں ٹی کے ڈائمینشنز بنتے ہیں ماس انٹو ایکسلریشن, کیونکہ ایم ون ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو یہ ماس کے ڈائمینشنز ہیں, اور ٹینشن فورس کے برابر کے ڈائمینشنز کا ہے. آپ ایک اور بات یہ نوٹ کریں کہ اگر ایم ون از اکول ٹو ایم ٹو تو پھر دس بیکمز ایم اسکویئرڈ اوور ٹو ایم وچ از ایم اوور ٹو انٹو جی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس اگر اس کو ایک جسم سمجھا جائے تو اس جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایکسلریشن نیچے کی طرف کاز کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے, اس واسطے ایفیکٹیولی صرف ہاف ایم اس کی ایکسلریشن کی وجہ بنتی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایم ون یا ایم ٹو زیرو ہوں تو پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, دا ٹینشن از ایکول ٹو زیرو. اس طرح سے ہم نے اس فارمولے کی بھی تصدیق کی اور اب ہم اور آگے چلتے ہیں. اب ایک اور پرابلم ہے, یہ پولیز کا ہے. اس پولی میں ایک ماس ایم ون ہے, دوسرا ایم ٹو ہے, اور اب ڈائیگرام کو دیکھیے. تو ڈائیگرام پہ آپ کو فورسز دکھائی دیں گی, ٹینشن ٹی ٹو ٹی ون, اور ٹی ون اور ٹی ٹو ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. یہ پولی سے لٹکے ہوئے ہیں, ٹنگے ہوئے ہیں, اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسلریشن کیا ہے. بیلنس آف فورسز لگائیے. تو نیچے کی طرف ایم ٹو جی جو کہ اس ماس کا وزن ہے, ویٹ ہے, اور اوپر ٹینشن ٹی ہے. تو ایم ٹو جی مائنس ٹی از دا ٹوٹل فورس ڈاؤن ورڈز آن ماس ایم ٹو. تو یہ ایم اے کے برابر ہوا. اب آپ دوسرا ماس لیجئے تو وہاں ایم ون جی مائنس ٹی ہے اور یہ مائنس ایم اے کے برابر ہے. مائنس کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ماس ایم ٹو نیچے کی طرف آتا ہے تو ماس ایم ون اوپر کی طرف جائے گا. اب یہ دو ایکویشنز ہیں, پہلی اور دوسری, ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیجئے, اور ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایم اے اور مائنس ایم اے یہ زیرو ہو جائیں گے. تو 2t کی ویلیو نکلے گی ایز ایم ون پلس ایم ٹو. سو ٹی از اکول ٹو ہاف آف ایم ون پلس ایم ٹو. یہ آپ پہلی یا دوسری ایکویشن میں لگائیں تو یہاں سے پھر ایکسلریشن کی قیمت نکلتی ہے ایز ایم ٹو مائنس ایم ون انٹو جی بائی ٹو. یہاں بھی یہ بات آبویس ہے کہ اگر یہ دونوں ماسز برابر ہوں, اف ایم ون از اکول ٹو ایم ٹو, تو پھر ایکسلریشن نہیں ہو سکے گی. جتنا وزن ادھر ہے اتنا وزن ادھر ہے, اینڈ دیٹ ول بی زیرو ایکسلریشن. تو نیوٹنز لاز کے ہم نے کئی اپلیکیشنز دیکھے ہیں, اور بھی بہت سے ہیں, لیکن اب چونکہ وقت کم ہے اس واسطے میں صرف اس کی جو بعض امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ دہرانا چاہوں گا. نیوٹنز فرسٹ اور سیکنڈ لا کا لب لباب یہ ہے کہ ایک جسم اپنی حالت, اپنی حرکت کی حالت قائم رکھنا چاہتا ہے, اور جب تک اس کے اوپر کوئی دوسری قوت عمل نہ کرے, کوئی بیرونی قوت نہ عمل کرے, تو یہ اسی رفتار پر چلتا ہی چلا جائے گا. بعض دفعہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک رسی ہے, اس کے ساتھ ایک وزن بندھا ہوا ہے. اب میں اس کو گھماتا ہوں. اچھا, یہاں یہ آپ نوٹ کریں کہ اگرچہ میں نے اس کو ایک یونیفارم سپیڈ کے ساتھ گھمایا, لیکن اس جسم کی ویلوسٹی کانسٹنٹ نہیں تھی, یہ ویلوسٹی بدل رہی تھی. یہ دیکھیں کہ اگر ہم ویلوسٹی ویکٹر کے لیے یہ تیر بنائیں, تو یہ ویلوسٹی ویکٹر اب یہاں ہے, کچھ دیر بعد یہاں, یہاں, یوں, 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 اور بالآخر یہاں دوبارہ پہنچتا, اور پھر یہ اس طرح گھومتا رہتا. سو دا ویلوسٹی از ایکچولی چینجنگ وتھ ٹائم, اینڈ دس از ایکسلریشن. تو یہ جسم جب گھومتا ہے تو ایکسلریٹ کرتا ہے. اب اس ایکسلریشن کو کوئی فورس ہی کاز کرتی ہوگی. یہ فورس کہاں سے آتی ہے؟ یہ فورس اس ٹینشن سے آتی ہے. اس کو ایک نام دیا جاتا, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس وقت, کیونکہ بعد میں سرکولر موشن اور ایکسلریٹڈ موشن پر مجھے تفصیل سے بات کرنی ہے. لیکن میں آپ کو انرشیا کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ جب میں اس کو گھماتا ہوں اور یہ گھومتا چلا جاتا, اب میں اس کو چھوڑنے والا ہوں, کیا ہوگا جب یہ چھوٹے گا میرے ہاتھ سے؟ دیکھیں, ایک, دو, تین, یہ اس سمت میں نہیں گیا جس میں ٹینشن تھی, مطلب یہ کہ رسی کے الانگ. یہ کہاں گیا؟ یہ دیکھیں, اگر ہم اس کے ویلوسٹی ویکٹر کو اس پین کے ساتھ ریپرزینٹ کریں, تو جب یہ یوں گھوم رہا تھا تو ویلوسٹی ویکٹر کبھی ادھر تھا, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. تو اگر میں نے اس کو یہاں پر چھوڑا ہوتا تو یہ سیدھے اوپر جاتا. خیر, یہ اوپر جاتا اور پھر واپس آ جاتا کیونکہ یہاں گریویٹی ہے, لیکن اگر گریویٹی نہ ہوتی تو پھر یہ سیدھے چلے چلتا جاتا. اور اگر یہاں چھوڑتا میں جس وقت وہ اس سمت موو کر رہا تو پھر یہ اس سمت جاتا. تو یہ انرشیا کی خصوصیت ہے, دیٹ اے باڈی ڈز ناٹ وانٹ ٹو چینج اٹس اسٹیٹ آف موشن. اب انرشیا ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہے, اور موت کا یا شدید قسم کی انجری کا باعث بھی ہوتی ہے. اسے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, جو کچھ بھی. مثلاً آپ اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتے, تو جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو جب تک آپ زمین سے اوپر ہیں, فرش سے اوپر ہیں, تب تک تو آپ کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کرتی, لیکن جو ہی آپ زمین پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی ایکسیلریشن زیرو سے لے کر ایک میکسیمم ویلیو تک پہنچتی ہے. یہ ایکسیلریشن ایک فورس کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ فورس کون سی ہے؟ دیٹ از دا فورس ایگزرٹڈ بائی دی فلور آن یو. اب یہ فورس کیونکہ بڑی ہے تو اس لیے آپ کو نقصان, جسمانی نقصان پہنچتا ہے, اور یہ آپ کے انرشیا کی وجہ سے. تو ہر جسم ایک سمت میں ایک رفتار پہ چلنا چاہتا ہے, جب تک اس کو کوئی قوت نہ روکے, جب تک کوئی قوت اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اچھا, تو یہ نیوٹن کے پہلے اور دوسرے قانون کا لب لباب ہے. اب تیسرے قانون کی بھی مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ عمل اور رد عمل دونوں برابر ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ اسے تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوتی. مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی کے اندر ہیں اور آپ گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ. اب چونکہ گاڑی ایک ماس ہے, اور ماس کے اوپر جب ایک قوت عمل کرتی ہے تو اس سے ایکسلریشن پیدا ہوتا, تو گاڑی پھر ایکسلریٹ کرے گی. لیکن دیکھیں, یہاں پر ایک ریئیکشن فورس, ایک رد عمل بھی ہے جو مخالف سمت میں ہے, اور اگر آپ گاڑی کو دھکا دیتے ہیں تو گاڑی آپ کو بھی پیچھے دھکا دیتی ہے. اس طرح سے یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کسی گاڑی کے اندر رہتے ہوئے وہ دھکا دے کر گاڑی کو آگے چلا سکے. یا اگر آپ کسی اسپیس کرافٹ, کسی آپ کہیں باہر ہوں خلا میں اور آپ یوں دھکا دے کر چلا سکیں, تو یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہوتی. ایسے ممکن نہیں. تو نیوٹنز لا, نیوٹنز تھرڈ لا, ایکشن ایکولز ریئیکشن, یہ بہت ضروری ہے ان تمام باتوں کو ایکسپلین کرنے کے واسطے. بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ فورسز کو ہم ویکٹرز کے طور پہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں, ویکٹر کی پہچان صرف یہ نہیں کہ اگر ایک تیر آپ نے بنا دیا اور اس کی کچھ لمبائی ہے اور اس کی کوئی سمت ہے, یہ کافی نہیں. ویکٹرز کی کچھ اور خاصیتیں بھی ہیں. مثلا یہ کہ دو ویکٹرز کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو بائی دا رولز آف ویکٹر ایڈیشن تیسرا ویکٹر بنتا ہے. ہاں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی ویکٹرز ہیں, مگر فورس ویکٹر کیوں ہے, اور مختلف فورسز کو آپ ویکٹر ایڈیشن کے ذریعے سے کیسے جوڑتے ہیں, کیوں جوڑ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹلی جب آپ فورسز کی ویکٹر ایڈیشن کرتے ہیں تو اس سے وہ فورس بنتی ہے جو ایکچولی اس جسم کو ایکسلریٹ کرتی ہے. اینڈ سو دی ایڈیشن آف فورسز بائی دی ویکٹر میتھڈ, ویکٹوریل ایڈیشن آف فورسز, از این ایکسپیریمنٹل فیکٹ. بنیادی طور پر ساری فزکس ایکسپیریمنٹل ہے. مطلب یہ کہ جب تک آپ کوئی کوئی آپ کے کیلکولیشن کے کوئی تجرباتی کانسیکوینسز نہ ہوں تو یہ سب بیکار ہے. اب ہر چیز جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہے ایکچولی آپ جا کر لیبورٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں ماننی پڑے گی کہ فورس ایک ویکٹر ہے اور دو فورسز کو آپ بائی دا رولز آف ویکٹر ایڈیشن جوڑ سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ جا کر لیب میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ خیر مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ مثلا ایک تار اس سمت میں ہے اور اس میں کچھ ٹینشن ہے, دوسری تار اس سمت میں ہے اس میں کچھ ٹینشن ہے, اور یہ ایک پوائنٹ کے اوپر جڑے ہوئے. اب یہاں پر جو فورس ہے وہ ایکچولی آپ میجر کر سکتے ہیں اور وہ فورس ان دونوں فورسز کا ویکٹر سم ہوگا. تو اس طرح ہم ایکسپیریمنٹلی یعنی کہ تجرباتی طور پر ویکٹر ایڈیشن آف فورسز کو کنفرم کرتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں. فزکس میں صرف اسی چیز کی اہمیت بنتی ہے جس کو ہم کنفرم کر سکیں. اب آخر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ نیوٹنز لاز آف موشن کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے, یا یہ کہ حدود اس کے کیا ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے لا آف فرکشن کی بات کی تھی, ہم نے کہا کہ ہاں یہ ایک ایمپیریکل لا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ وزن نہ رکھیں تو پھر فرکشنل فورس از پروپورشنل ٹو این اور پروپورشنلٹی کانسٹنٹ میو ہے وغیرہ. تو کیا اسی طرح سے نیوٹنز لا بھی ایک ایمپیریکل لا ہے, یا یہ کہ اس کا دائرہ کار اس کی کوئی حدود نہیں ہے؟ از اٹ ٹرو ایوری ویئر؟ اب سچی بات یہ ہے کہ 300 سال پہلے تک ہم یہ سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھیں کہ آئنسٹائن سے پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ نیوٹنز لا جو ہے وہ مکمل طور پہ درست ہے. لیکن آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ نیوٹنز لاز جو ہیں وہ صرف ان سیچویشنز میں مکمل طور پہ درست ہو سکتے ہیں جہاں سپیڈ آف لائٹ سے بہت زیادہ کم ہو. یعنی کہ اگر کوئی بھی شے سپیڈ آف لائٹ کے نزدیک چل رہی ہو تو پھر نیوٹنز لاز کی اپلیکیشن وہاں نہیں ہو سکتی. اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں 99% ہم نیوٹنز لاز کا اطلاق وہاں کر سکتے ہیں, لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی الیکٹران ہے اور وہ الیکٹران روشنی کی رفتار کے نزدیک حرکت کر رہا ہے تو پھر وہاں نیوٹنز لا کو اپلائی کرنا درست نہیں ہوگا. چنانچہ نیوٹنز لاز کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے, ہاں بہت وسیع ہے, 99% وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس دائرے کے اندر آ جاتی ہیں, لیکن یہ 100% درست نہیں ہے. کوئی بات نہیں, یہ سائنس کا ہی طریقہ کار ہے. ہم لیکن یہ دیکھیں اس بات کو آپ نہ بھولیں کہ ان ایکویشنز میں بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت وسعت ہے. تو مثال کے طور پر جب یہاں سے ایک اسپیس کرافٹ بھیجا جاتا ہے, زمین سے بھیجا جاتا ہے ادھر سے 1 ارب میل دور پر, عطارد پر, مریخ پر, جہاں جہاں, تو ہم آئنسٹائنز لاز نہیں استعمال کرتے, ہم نیوٹنز لاز ہی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس اسپیس کرافٹ کی اسپیڈ کوئی 40, 50, 60, 70 ہزار میل فی گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی, اور روشنی کی رفتار تو اس سے بہت بہت زیادہ ہے. مختصر یہ کہ ہم نیوٹنز لاز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں گے اس کورس میں, اس لیے کہ اس کی اہمیت حد سے زیادہ ہے. اگر یہ لاز دریافت نہ ہوتے تو آپ یقین جانیں کہ انڈسٹریل ریولوشن اور سائنسی انقلاب, ان کا وجود ناممکن ہوتا, یہ کبھی نہ برپا ہوتے. اگلے لیکچرز میں ہم نیوٹنز لاز سے جو دوسرے نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے اوپر غور کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.